والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم ما أرسلناك عليهم حفيظا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاصول. انسان مزاجا ہمیشہ ہر دور میں آپ کا طالب رہا اور دنیا میں جو شخص بھی جو عمل کرتا ہے اس کو پیش نظر مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ نے انسان کو خبردار کیا ہے کہ تمہارے ساتھ اس عالم میں آب وغیر میں اس عالم رنگ و میں شیطان بھی بستا ہے اور شیطان جو ہے یہ انسان کا پکا دشمن ہے. اس کی دشمنی میں کبھی کمی واضح نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر کوئی شاید کوئی انسان اسی کی پرستش شروع کر دے خدا کو چھوڑ کر اس کو پوجنے لگے کیونکہ اس سے راضی نہیں ہوتا اس کے ساتھ بھی دشمنی کیے جاتا ہے. کیونکہ یہ انسان کا دشمن ہے خواہ وہ کیسا بھی اس کی بات مانتا ہو تو بھی یہ دشمنی کرتا ہے کہ اس کی بات نہ مانتا ہو تو بھی یہ دشمنی کرتا ہے. اب اس کی دشمنی کا سب سے مؤثر ہتھیار جو ہے وہ ہے جن ضرورتیں ہوں کہ یہ لوگوں کے درمیان ان کے مفادات کا ٹکراؤ کر دے. تو ایک شخص کو یقین ہوتا ہے کہ میرا فائدہ اس طرف چلنے میں ہے, دوسرے کو بھی یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس طرف جانے سے کچھ حاصل ہوگا. تو جب مفادات میں ٹکراؤ آتا ہے تو وہ دونوں اپنے اپنے راستے کو بہتر راستہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں سے ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. اللہ کریم نے اسی لیے دین اسلام کا نام اسلام پسند فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا کہ اس کے مادے میں ہی مفاد پرستی سے ہٹ کر تسلیم و رضا کو رکھ دیا گیا. مسلمان کے پیش نظر مفاد پرستی نہیں ہوگی بلکہ سارے مفادات جو ہیں ان کو اللہ کی رضا پر اور اللہ کے دین پر اور حق پر نثار کر دیں. اور یاد رکھیں قابل ذکر یا قابل تقلید وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ جو نہ جانتے ہیں اور جو ساری عمر لینے پہ رہتے ہیں وہ مثالی انسان نہیں ہوتے. ہماری اسلامی تاریخ کے بالکل ابتدائی زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال تک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو کردار ملتا ہے وہ سراپا ایثار ہے. یعنی جس بھی صحابی کا آپ ذکر خیر لے بیٹھیں گے تو آپ کو قدم کرم پر قربانیاں نظر آئیں گی, ایثار نظر آئے گا, دیتے ہوئے نظر آئیں گے, حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک مہمان آ گیا, پاشانہ نبوی پہ بھی اللہ کی رحمت تھی, کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو جب پاشانہ نبوی پہ کوئی مادی وجہ موجود نہیں ہوتی تھی تو حضور نمازیوں سے فرما دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے, اسے کون لے جائے. کوئی جو پہلے لبیک کیا دیتا وہ اسے لے جاتا ہے, صحابہ ایک دوسرے پر سپرد لے جانے کی کوشش کرتا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں خدمت کروں گا, میں حاضر ہوں. وہ اسے ساتھ لے گئے مغرب کے شاید کے بعد رات کو شام کا کھانا تھا. تو وہ صحابی اپنے گھر سے تو خود ہی واقف تھے کہ بمشکل ہمارے میاں بیوی کے لیے شاید کوئی چند لکمے ہوں گے. اسے بچھا کے جب اندر گئے بیوی سے بات کی تو اس نے کہا وہ دو چپاتیاں پڑی ہیں, اب ہم تو انہیں بانٹ لیتے, کچھ بچوں کو دیتے, کچھ خود لیتے, بہمان بھی ہے تو آپ اس طرح مناسب سمجھے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو, چراغ مت جلاؤ, کیونکہ بیشتر گھر ایسے ہوتے تھے جن میں جلانے کو چراغ نہیں ہوتا تھا. تو ان کے آگ اور پھاگ ہی تو انہوں نے کہا چراغ مت جلاؤ, بچوں کو سو جانے دو, پھر اکٹھے مل کر کھانا کھائیں گے اور تم اور میں صرف منہ چلاتے رہیں گے, ہاتھ کو برتن تک لے جائیں گے, کھائیں گے کچھ نہیں کہ اللہ کا مہمان ہے اور جو کچھ اپنا ہے اس کا پیٹ تو بھر جائے. یہ بغیر بڑی چھوٹی سی بات ہے, بڑی چھوٹی سی بات. یہ ایک وقت کے کھانے میں دو چپاتیاں تھیں جو کچھ نہ کھایا مہمان کو دے دی, لیکن اس چھوٹی سی بات کے پیچھے اتنا بڑا جذبہ ایثار ہے, اتنا خلوص ہے کہ خدا رند کریم نے ان کے اس فعل سے نہ صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ پوری امت مسلموں کو اور قیامت تک کے لیے مطلع فرمایا, یو سر نالا انفسن ملوان بین قصاص, کہ احتیاج رکھتے ہوئے ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو ترج دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اشار کرتے ہیں. اور اس چھوٹے سے واقعے کے سامنے بہت بڑا واقعہ بھی ہے جو اسی مدینہ منورہ میں کوئی وزیر ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی بہت عجیب و غریب شخصیت کے مالک اور بہت نرانے اور ان کے انوکھے مزاج کے انسان تھے. حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے دخل فی نہیں فرمایا کرتے تھے. اس قدر نازک مزاج انسان کے کہ معمولی سی بے دخل کی برداشت نہیں کر پاتے. اور حدیث شریف میں ارشاد ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. نہیں, ایک انسان کے مزاج کی لطافت کو دیکھیں کہ فرشتے تک مجبور ہیں اس کے سامنے بے تکلف بات نہیں کر پاتے. حسین جمیل تھے, خوبصورت پر, خوبصورت چہرہ, خوبصورت اندام, خوبصورت رنگ, بہت میٹھی باتیں کرنے والے, بہت خوبصورت انسان, بہت حلیم الطبع اور نہایت باحیا اور علم کے سمندر کان تھے. علم کے موازن العلم والعلم والحیا, علم و بردباری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عطف میں دی اور فرمایا, اگر میری اور بیٹیاں ہوتی ہیں اور اس طرح اس کی جاتی تو میں عثمان کے عطف میں دیتا. اور صحابہ رسول کے اس مقام پر فائز تھے کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو دوسرے دستے مبارک میں دے کر عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کی. فرمایا, یہ آج عثمان کا حق ہے اور یہ میں اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ آپ نے جو فرمایا حق فرمایا. آپ کی کوئی بات, کوئی ارشاد رسول جذباتی نہیں ہے. حضور اگر ناراض ہو گئے, غصے میں کچھ کرنا بھی حق سنا. ایسی بات زندگی ہے اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی جس پر حضور کو معذرت کرنا پڑی ہو یا اس کی تصحیح کرنا پڑی ہو کہ بھائی میں نے غصے میں آ کر جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا تھا, یہ بات درست نہیں ہے, یہ نہیں. اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو سارے تین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ کون سا حکم آپ نے جذبات میں نہیں دیا, اس کی کیا دلیل. مذاق میں انسان ایسی باتیں کہہ جاتا ہے ہنسی ہنسی میں جو حقیقت سے دور ہوتے ہیں, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر مذاق میں بھی جو بات کہی حق فرمائی. کسی حالت میں حضور غصے میں ہوں, حضور شکر فرما رہے ہوں, حضور مذاق فرما رہے ہوں, حضور حکم دے رہے ہوں, آپ کا کوئی حال ایسا نہیں ہے جس میں آپ نے کوئی بات فرمائی ہو اور وہ حق نہ ہو. اور یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے بیعت کا, اور ایک خصوصی بیعت لی جا رہی ہے ایک مارکے کے لیے ان لوگوں سے جو پہلے سے اس میں صرف بیعت ہیں بلکہ جو عمرے میں چھاول کر چکے ہیں, گھر لٹا چکے ہیں, اپنا آپ فنا کر چکے ہیں. پھر ایک بار پھر جو بیعت لیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ حق ہے. حضور نے میں جو پر نہیں فرمایا, جو فرمایا حق فرمایا. ایک ایسا محتاط شخص جس نے لڑکپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑا, جوانی میں ایمان لانا, اور 80 سے اوپر 82 یا 84 سال کی عمر میں شہید ہوئی. فرماتے ہیں جب سے میں بیعت ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک میں نے وہ ہاتھ جو حضور کے حدیث کے مبارک پر رکھا تھا شرمگاہ کو نہیں لگنے دی. اور یہ کتنی مزید بات کہ زندگی میں اس ہاتھ کو اس طرح محفوظ رکھا میرا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہاتھ میں لایا. آسان بات تو نہیں. اور نہایت وسیع نظر انسان. ایک شخص آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا لوگ اس حال میں مسجد نبوی میں چلے آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں گناہ کا اثر ہو. اس نے راستے میں کسی نامحرم عورت کو دیکھا تھا, نگاہ بن رہی تھی. اس نے فوراً عرض کی کہ کیا وہی یہ نہیں باقی ہے, نبوت باقی ہے, خدا خبر دیتا ہے. فرمایا نہیں, وہی ختم ہو چکی, نبوت اپنے کمال پر پہنچ چکی, لیکن جو ارشاد رسول ہے تو پوچھے رہا سکتے مومن سنہ ینظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, بہت دور تک دیکھتا ہے, بہت گہرائی تک دیکھتا ہے. اس نگاہ کا مالک انسان جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پھر جس دن سے اسلام میں داخل ہوا اس دن سے ایثار کرنا شروع کیا اور اسی ایثار پیشہ زندگی میں زندگی کو بھی ایثار کر دیا. ایک طرف تو وہ چھوٹی سی بات تھی دو طرف رکھنے کی, بظاہر چھوٹی ہے لیکن اتنی عظیم قربانی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے ان کی تعریف و تعریف اور ان کو مثال کے طور پر طلاع جان پیش کرنا. اتنا قروض, اتنا جذبہ اس کے پیچھے. اور اس طرف آئیے تو آپ کی قربانیوں اور ایثار کا شمار کسی مورخ کے بس کی بات نہیں ہے. قدم قدم پر ایثار ہے دولت کا, اپنے اثر و رسوخ کا, اپنے تعلقات تک کا. حتیٰ کہ حدیبیہ کے مقام پر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا کہ عثمان تمہارے بڑے تعلقات کا اہل مکہ کے ساتھ یہ تمہارا بڑا حیا کرتے ہیں, تم جا کر ہماری طرف سے ان سے بات کرو. آپ کے تعلقات بھی قربان ہوتے رہے جینے برحق کے مفاد میں اور آجائے سنت کے مفاد میں. تو آپ نے مکہ مکرمہ میں جب ان سے بات کی, سفارت تو آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ عثمان تم تو مکہ میں آ ہی گئے ہو, اب ہمیں اس بات سے آگاہ آتی ہے کہ تمہیں طواف سے منع کریں. تو جب تم شہر میں آ ہی گئے ہو تو تم طواف بیت اللہ کا کر لو. تو کہنے لگے کہ نبی رحمت تو حدیبیہ پہ تشریف رکھتے ہوں اور عثمان بیت اللہ کے طواف کرتا ہوں. ہمیں یہ طواف سکھایا حضور نے. آپ آگے ہوں گے, عثمان پیچھے چلے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور حدیبیہ میں ہوں اور عثمان طواف کرتا ہوں. حالانکہ طواف کرنا تو منع نہیں تھا, لیکن اس کو بھی نبی رحمت کے طور پر نثار کر دیا, قربان کر دیا. اور ایک وقت ایسا ہے کہ جب روح زمین کی تمام حکومتوں سے سب سے بڑی, سب سے طاقتور حکومت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ تاریخی حقیقت ہے, اس میں میری عقیدت کو دخل نہیں ہے. عقیدت اپنی جگہ پر, لیکن حقائق اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. اتنی بڑی سلطنت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر نگین تھی کہ اس زمانے میں کسی دوسرے حکمران کے پاس اتنی وسیع سلطنت نہیں تھی. اور آپ کی فوجیں چین سے لے کر ہسپانیہ تک, اور جنوبی افریقہ کے مصر دریا اعظم تک مسلسل فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتی چلی جا رہی تھی. کوئی میں روکنا ہی نہیں تھا, اتنی بڑی قوت تھی اسلامی سلطنت کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. اور سمندر کی لہروں کی طرح جو موج اٹھتی تھی وہ مزید کناروں کو بڑھاتی چلی جاتی تھی, وسیع سے وسیع تر کرتی چلی جاتی. تو پھر بھی نہ چلنا نہیں بیٹھتا اور شیطان بھی کبھی خاموش نہیں رہتا. تو شیطان نے ایک بڑا کاروبار کیا مسلمانوں پر, اسلام پر, دین پر. اور وہ غرض یہ تھی کہ اس نے اپنے کچھ لوگ ایسے پیدا کر لیے بنیادی طور پر یہود کی اور اسلام کی مخالف قوتوں کی سازش تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ محض پروگرام تراشی کر کے ایک بغاوت کھڑی کی جائے اور کچھ لوگوں کو اس کے زیر اثر اتنے بڑے عظیم فرما روا کے دارالخلا سے حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا جائے. نتیجہ بڑا واضح ہوگا کہ وہ مٹھی بھر لوگ کہتے ہو جائیں گے کبھی. ان لوگوں کے قتل کا پون جو ہے وہ خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چپک جائے اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے آنکھ بند کی تو پیچھے کوئی شریف آدمی نہیں چھوڑا, بلکہ ڈاکو اور لٹیرے تھے اور ظالم تھے اور صرف یہ فرق پڑا کہ افراد بدل گئے, لیکن ان کی جگہ جو لوگ آئے وہ بھی انہیں کی طرح جادو اور ظالم تھے. یہ مقصد تھا اس تاریخ کا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بات بن جاتی تو اس سے بہت بڑی رکاوٹ دنیا میں نفاذ اسلام اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی دوسری نہیں تھی. جب یہ بات ثابت ہو جاتی یا یہ بات ختم ہو جاتی جیسے یہ سفر تاریخ پہ آ جاتی کہ بھائی میاں خلفاء راشدین جنہیں تم کہتے ہو وہ تو کسی کی بات برداشت نہیں کر پاتے تھے, اگر کوئی لفظ پسند کرتا تھا تو بات کاٹ دیتے تھے. اور یہی کام پیسر و پسرا بھی کرتے تھے تو پھر افراد بدلے, حکومتیں بدلی, حالات تو نہ بدلے. اور عجیب بات ہے یہ قربانی بھی اسی عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے آئی جس نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں, ساری زندگی حساب کیا ہے کہ چند لوگ محض اعتراض جمع کر کے, کیونکہ اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا, نو مسلم لوگ کافی تھے, صحابہ کا عہد قریب ختم تھا یا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا, اور بدر و احد کے جان فروش بہادر کی سرحدوں میں تلواریں رکھ کر لاشیں تلاش کر رہے تھے. نئے نئے لوگ تھے, پھر جو دور دراز تھے انہیں باقاعدہ طور پر زیر زمین ایک تاریخ چلا کر یہ بات تعلیم دی گئی کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہیں اور ان کا حق نہیں ہے, عثمان نے تو نام چھین رکھتا ہے اور حق تو انہوں نے نہیں کہتا چھین انہوں نے لیا. اور پھر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ جانبال بنا کر مدینہ تک وصول بھیجے گئے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی طرف سے جاری حقوق بھی پہنچائے گئے کہ میرے ساتھ بڑا کوئی بھر رہا ہے تم کو نہیں کرتے. تو ایک تاریخ خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت صرف عثمان کے خلاف تھی, لیکن اگر وہ لوگ قتل ہو جاتے تو خلفاء راشدین کے خلاف ایک الزام بنتا تھا جسے اس وقت سوچنے والوں میں سوچ رکھا تھا، عام آدمی محسوس نہیں کرتا تھا، عام آدمی صرف یہ محسوس کرتا تھا کہ ان لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے چھٹایا تھا. اب اتنی بڑی عظیم سلطنت کا فرما رہا اور چند بے حیثیت لوگ اس پہ آ کر اعتراض کرتے ہیں، تو تبلیغ موجود ہے. اگر تبلیغ کو محفوظ مانے تو اس میں موجود ہے کہ آپ نے ان کے اعتراضات کی فہرست بنا لی، ان کو سنا اور فرمایا میں تمہیں اس طرح خاموشی سے جواب نہیں دوں گا. یہ نہیں کرتا کہ خبردار کیوں بات کی ہے، اعلان فرما دیا. جتنے صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا، ان لوگوں کو جمع کیا اور منبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا یہ لوگ بصرے سے آئے ہیں، کوفے سے آئے ہیں اور مصر سے آئے ہیں، اور ان کو میری ذات پر یا میری حکومت پر یا میری خلافت پر یہ اعتراض ہے، دوسرے نمبر پر یہ اعتراض ہے، تیسرے نمبر پر یہ ہے. جو آٹھ یا دس بندے تھے وہ اپنے گرے لوگوں سے تصدیق کروائی کہ یہی بات ہے، ان کا یہی بات ہے. آپ نے سب کا ایک ایک کر کے جلا اور صحیح صورت حال واضح کرائی. ان لوگوں کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. تو آپ نے صحابہ کے مجمع کو نگاہ کر کے یہ پوچھا، جن میں حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے صاحب رائے لوگ بیٹھے تھے، کہ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے تو اسلام پر وار کیا ہے اور مسلمانوں کی وہ تلواریں جو چین سے لے کر افریقہ تک کفر کے خلاف برسر تحفہ ہیں، ان کا رخ ادھر سے موڑ کر آپس میں ٹکرانے کی کوشش کی ہے، لہذا ان کی کم از کم سزا یہ ہے کہ سب کو یہیں قتل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کی شخص یہ جو رکھنا کرے ہوں گے جائز تھا شرم، کیونکہ جو لوگ یہ فتوا دے رہے تھے وہ اس پائے کے لوگ تھے جنہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ فتوا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد مدینہ کے رسول. لیکن عجیب بات ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور صرف معاف نہیں کرتا، یہ مصر کے گورنر کا کی تبدیلی چاہتے ہیں کہ پہلا گورنر ہٹا دیا جائے اس کی جگہ پہ اور مطلب کہ جو یہ چاہتے ہیں میں اسے گورنر بنا دیتا ہوں، اور اگر وہ درست رہے گا تو ٹھیک غلطی کرے گا تو میں ان سے بات کروں گا، جسے تم نے چاہا تھا وہ یہ کر رہا ہے، آپ نے وہ بھی کر دیا. اور وہ لوگ مدینہ منورہ سے چلے گئے، دوسرے تیسرے چوتھے جب چند دن بعد پھر واپس مدینہ منورہ میں آ گئے، پھر شورش میں سو ہو گئے. اب کیا ہوا ہے؟ ہم حضرت نے ہمیں تو چٹھی دی کہ گورنر تبدیل کر دیں گے، اور دوسری طرف سے قاصد بھیج دیا کہ یہ مصر پہنچے تو ان کو قتل کر دو، ان کے وجود چولیوں سے لٹکا دو، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ لو. تو جناب یہ حال ہے، ہم نے یہ چٹھی پکڑ لیا ہے، قاصد پکڑ لیا ہے. تو تبری میں ایک بڑا مزیدار سوال موجود ہے حضرت ابو الکرم اللہ علیہ کریم کا. انہوں نے فرمایا کہ مصر کو جانے والوں نے تو یہ قاصد پکڑ لیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، قاصد پکڑ لیا اور واپس آ گئے. اب مدینہ منورہ سے مصر اور بصرہ اور کوفہ مخالف سمتوں میں، بصرہ اگر اس طرف پر ہے تو مصر اس سمت شمال مغرب میں ہے اور یہ جنوب مشرق میں ہے، شمال مشرق میں. تو تم لوگ جب مخالف سمتوں سے جا رہے تھے تو وہ زمانہ ٹیلی فون کا تو نہیں تھا، وہ زمانہ ریڈیو ٹی وی کا تو نہیں تھا، تو تم سفر مخالف سمتوں کو کر رہے تھے، قاصد مصر والوں نے پکڑا، تو تم سب کیسے واپس آ گئے، تمہیں کیسے خبر ہو گئی؟ یہی آپ کا سوال اس بات پہ دلالت کرتا تھا کہ تم یہ منصوبہ مدینہ سے بنا کر گئے، تم نے خود کسی غلام کو یا کسی
آدمی کو رشوت دے کر یا لالچ دے کر ساتھ ملا تم نے کیا رپورٹ بنوا کر اس پر لگائی؟ کیونکہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تو انہوں نے فرمایا میں اس کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں یہ ساری کائنات ہے کہ نہ میں اس بات سے واقف ہوں، نہ میں نے یہ حکم دیا ہے، نہ میں نے یہ مور لگائی ہے، نہ میں نے یہ چٹھی لکھوائی، نہ میں نے یہ کاشت بھیجا، اور نہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ یہ کس کی سازش ہے۔ اب وہ لوگ جب حضرت علی سے کہتے ہیں اور یہ تبری میں موجود ہے کہ آپ نے چٹھیاں لکھ کر ہمیں بلوایا اور آپ اب عثمان کی حمایت کرتے اور ہماری قیادت نہیں کرتے، تو حضرت علی نے باہر لا کی قسم پہلے تمہیں کبھی کوئی چٹھی نہیں دی۔ تو جن کے پاس حضرت علی کے جعلی حکومت اسی صفحے پر موجود ہیں کے پہنچے تھے ان کی طرف سے، ان کے پاس ایک جعلی خطر تو من کی طرف سے بنا کر پہنچا دینا بھی تو انہی لوگوں کا کارنامہ ہے جنہوں نے یہ تاریخ پیدا کی۔ جس عثمان اللہ کے دور سے دیکھنے والے انسان کو ان کی نگاہ صدیوں میں ان تک دیکھتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا قتل بطور اعظم خلافت راشدہ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ نبی رحمت کے وصال کے بعد جو لوگ رہ گئے وہ جابر اٹھائے عثمان پہ، وہ خلفائے رسول نہیں۔ اب اس باب کو کیسے دھویا جائے؟ اس کے لیے شاید حکومت چلی جائے، اس کے لیے شاید اس سے کچھ زیادہ دینا پڑے، تو حضرت عثمان کو یہ الزام دھونے کے لیے نہ صرف حکومت کو سلطنت بلکہ 84 سالہ وجود جو ہے اس کے بھی ٹکڑے کروانے پڑ گئے، اور وہ آنکھیں جن سے فرشتے حیران کرتے تھے، اور وہ وجود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود تھا جس کے حضور پر حضور نے فخر فرمایا، جدھر گوشہ رسول اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مانے جگہ ہجرت کی حدشات کو پہلی ہجرت، تو آپ نے اپنی بیٹی اور حضرت عثمان کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا جوڑا نہیں، اور حضور جو فرماتے تھے حق فرماتے تھے۔ تو کچھ میاں بیوی ایسے نہیں ہوں گے کہ اتنے حسین و جمیل ہوں، اتنے نیک ہوں، اتنے متقی ہوں، اتنے اللہ کو معبود ہوں، اللہ کے رسول کے اتنے قریب تر ہو، ایسا دوسرا کوئی جملہ اس میں قدر ہوئے زمین پر نہیں۔ اور اگر اس شخص کے پاس اتنی طاقت تھی، اتنے وسائل تھے کہ اس نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہاں چین ہے اور کہاں افریقہ، وہاں تک صرف اس کا تسلط نہیں تھا بلکہ بحثیت فاتح اس کی افواج بڑھ رہی تھی، تو چند سو لوگوں کی 10,000 ہوں یا 1800 ہوں یا 1200 ہوں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو صحابہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے انہوں نے قسمیں دے دے کر کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے ہم ان سے نکل لیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ مدینہ میں موجود ہی نہیں تھے صحابہ، سارے میں سے موجود تھے، بڑے بڑے اداز موجود تھے، حضرت طلا موجود، حضرت الباء موجود، حضرت علی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص تلوار نیام سے باہر نکالے گا میں اس کا ذمہ نہیں دیتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اتنے تو آپ کے ذاتی خادم بھی تھے جو ان سے لڑ سکتے تھے، انہیں بھی حکم نہیں دیا، حتیٰ کہ متعدد روایات ہیں بعض 30 دن کی، بعض 40 دن کی، تبری میں بھی موجود ہیں، 40 دن تک مسلسل معصور گھر میں بیٹھے رہے، اور 40 دن میں کسی بھی بارڈر سے بھی فوج واپس لائی جا سکتی تھی، کسی بھی دوسرے شہر سے فوج بلائی جا سکتی تھی، کسی بھی گورنمنٹ سے بلائی جا سکتی تھی. 40 دن تو بڑے لگتے ہیں. وہاں تو کسرا سے لڑنے والے لشکر کو حضرت خالد لے کر 15 دنوں میں کیسر کے مقابلے پر پہنچ گئے. تو مدینہ طیبہ نہیں بلائی، تو مدینہ طیبہ میں مسلمان فوج پتا نہیں وہ کیسے کرتے تھے. اعلان ہو جاتا تھا جہاد پر، ہر مسلمان سپاہی ہوتا تھا، وہی لشکر بن جاتا تھا. گھروں سے لوگ نکل سکے کیوں جاتے. اگر حضرت عثمان اعلان کر دے مدینہ اور مدینہ کے نواسے ہی اتنی سپاہ جمع ہو جاتی جو پھر کسی مارک پر بھی بھیجی جا سکتی. اور بالکل اسی طرح ان افواج کو بطور قمر کل بھیجے جاتے تھے. لیکن فرمایا نہیں، میں نہیں لڑوں گا. اتمان حجت کے لیے ایک دن میں فرمایا اپنے محاسن کے لیے، اپنی قربانیاں کے لیے، فرمایا تم لوگ اس عثمان کو پانی بند کر کے روکے بیٹھے جس نے چشمہ خرید کر سارے مسلمانوں کو دیا، اور جس سے یہ خبر پہنچی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسلمانوں کو چشمہ خرید کر دے دے وہ مجھ سے جنت کے چشمے خرید لے، مجھ سے تبادلہ کر لے، یہ مدینے کا چشمہ خرید کر مسلمانوں کو دے دے اور جنت کی نہریں مجھ سے اس کے بدلے میں لے لے، مجھ سے سودا کرے. اگر مسلمان مجلس میں موجود نہیں تھے، باہر پھر کسی نے آپ تک یہ بات پہنچائی، آپ نے یہود سے وہ چشمہ خریدا، مسلمانوں پر وقف کیا اور پھر آ کر تصدیق چاہی کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کوئی اس طرح میرے ساتھ سودا کر لے. آپ نے فرمایا بچہ میں نے یہ فرمایا قرض کی یا رسول اللہ، چشمہ تو میں نے لے کر وقف کر دیا. آپ نے فرمایا بس تمہارا سودا پکا ہو گیا، سہل ہو گیا. میں تم اس عثمان کو پانی نہیں دینے دیتے. کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی سلطنت اور اتنی قوت کا اور اتنی طاقت کا مالک ہو اور اتنی قوت درخواست کر اتنا انسان بلا کر انہیں لوگوں نے ظلمن شہید کر دیا آپ کو. لیکن آپ نے ان کے مقابلے میں ہاتھ نہیں. اس لیے کہ جو کام یہ خلافت راستہ پہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ معاذ اللہ ظالم کے جابر تھے، اس کو انہیں عثمان سے دھو دیا جائے. اور اگر خلافت راستہ کا دامن داغدار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا دامن داغدار ہو جائے گا، اور کفر کہے گا کہ یہ مذہب نہیں ہے، ایک ظالمانہ تحریک ہے اور لوگوں کو لوٹ پسوٹ کر انہوں نے اور ظلم سے لوگوں کو دبا کر انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے. بلکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ ساری شان و شوکت ان کی اللہ کے لیے اور اعتراض حق کے لیے، سلطنت و ریاست، طاقت و قوت، فوج و لشکر، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں ظلم ذبح ہونا پڑ جائے تو یہ ذبح ہونا قبول کر لیتے ہیں اور دامن اسلام کو داغدار نہیں ہوتا. واقعی اس بات کے مستحق ہیں کہ شیخین کے بعد کوئی شخص ان کے برابر کھڑا نہ ہو، انہیں یہ حق پہنچتا ہے. شیخین تو ان کی بھی شاید سے اور شاید ان کی تو درجائی نہیں ہوتا، لیکن شیخین کے بعد ساری امت کے شیخین سے جرما عثمان رضی اللہ تعالیٰ. تو اسلام ایثار کا نام ہے، ذاتی مفادات کو قربان کرنا، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، آجا کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. یہ اپنی اپنی حیثیت ہے، کوئی صرف زبان سے
یہ باتیں کہہ کر دوسری خرافات سے بچ کر اور اپنی اس نئے زبانی جذبات کو قربان کر کے حقائق کو دوسروں تک پہنچاتا ہے جتنا اس کی سوچ ہے. اسی کے پاس دولت ہے, اللہ نے اسے حلال کا رزق دیا ہے, وہ اس سے بجائے ایش کرنے کے, بجائے اسے ضائع کرنے کے, اپنے ایش اور اپنی اس کو روک کر اپنی عیاشی کو اسے قربان کر کے اللہ کے دین کے حیا کے لیے کام کرتا ہے. تو دوسرا طورت نہیں رکھتا, بات نہیں کر سکتا, لیکن اپنے آرام کو ہی قربان کر کے دین کے لیے سرگرداں رہتا ہے, کچھ جو اس کے سے بند کرے وہ کرتا ہے. تو میرا اس لام نام ہے ایثار کا, اگر ہم ایثار کرنا سیکھ لیں, اللہ فرماتا ہے شیطان کا جادو باطل ہو گیا. کیونکہ شیطان کا سب سے مؤثر ہتھیار جو ہے ینزغ بینہم, مسلمانوں میں باہمی ٹکراؤ, اور دو آدمی لڑتے اس وقت ہیں جب دونوں اپنے اپنے مفاد پر جم جائیں, دو میں سے ایک ہی سار پیش کرو اور وہ کہے یار میں اپنا مفاد چھوڑتا ہوں, تم لاؤ لڑو مت, تمہارے ممکن ہی نہیں, لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کرے فرمانے کہ شیطان کا ہتھیار یہ ہے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اور ذاتی مفادات کو ٹکرا دیتا ہے. ایک کے ذہن میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ یہاں بس, یہاں سے بس پر جانے میں فائدہ ہے, دوسرے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہاں سے پیدل چلنا چاہیے. اب وہ سارا زور لگا رہا ہے بس پر چڑھنے کے دلائل دینے کے لیے, اور وہ پیدل چلنے کے پیار کر رہا ہے فضیل کے, اس نے ان کو دکھا دیا ہے جو بات وہ ظاہر نہیں کرتے, وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں کہ بس پر چلنے میں مجھے یہ فائدہ, اور دوسرے کے ذہن میں شیطان نے ڈال دیا کہ پیدل چلنے میں تجھے یہ فائدہ ہو. وہ اپنے اپنے مفاد پر جمے ہوئے, اس بات سے غرض نہیں ہے کہ بس پر چلنا بہتر ہے, ان کو وہ اپنا اپنا مفاد عزیز ہے اس پر. آپ دیکھیں آپ اللہ اور رسول اور قرآن کی بات کرتے ہیں, آپ نیچے آ رہے ہیں, بہت نیچے آ رہے ہیں, تو فکر ہی قرآن لے جو دیوبندی کے علاقے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقرر ہیں, اور جو بریلوی کے علاقے ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقرر ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, کعبہ ایک ہے, قرآن بھائی نیچے سب سے نچلی سطح پر آپ آ جائیں جہاں اگر فقہی مسائل کا ہم لیتے ہیں فیصلہ, تو وہ مرکز بھی ہمارا ایک ہے, لیکن سارے دیوبندی بھی ایک نہیں ہے, ایک دوسرے کو طرف کہتے ہیں. میرے خیال میں پرسوں مولانا کہہ رہے تھے کہ 16 جماعتیں تو دیوبندیوں کی میں نے شمار کر رہی تھی, سب ایک دوسرے کو طرف کہہ رہے ہیں, اور وہ یاد بریلوی اور دیوبندی بریلوی تو خیر ان کا تو آپس میں آگ پانی کا احساس ہے. تو یہ سب کیوں ہے جب کتاب ایک ہے, اس کی شرح جو ہم حدیث پڑھتے ہیں وہ ایک ہے, فقہ ایک ہے, فقہی امام ایک ہے, تو لڑائی کس بات کی؟ لڑائی ذاتی مفادات کی ہے جن کو ہم سامنے نہیں لاتے. نام دین کا ہوتا ہے, نام قرآن حدیث کا ہوتا ہے, نام مذہب کا ہوتا ہے, اس کے پیچھے مفادات ذاتی ہوتے ہیں جو شیطان نے مختلف ذہنوں میں مختلف انداز سے بٹھا رکھے. اب اسلام یہ ہے کہ ذاتی مفاد کو قربان کر دو, اشار کر دو اللہ کی راہ کہ میرا نقصان ہوتا ہو جائے, دین کا نقصان نہ ہو, تو جھگڑا ختم ہو جائے, لڑائی رہتی ہی نہیں, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میاں شیطان کے میرے بندوں سے دباؤ ہو رہی ہے, سنسار ہو میرے ذہن کہ یہ بڑی پکی بات ہے, ان شیطان ینزغ بینہم, چھوٹے چھوٹے مفادات کو تمہارے ذہن میں بٹھا کر شیطان تمہارے سر ٹکرا دے گا آپس میں. ان شیطان کان للانسان عدو مبین، شیطان سے تو امید ہی کی جا سکتی ہے جو انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن تم معاملہ رب العالمین سے رکھو، رب تمہارا ہوں گے، تم تمہارا پروردگار ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے، ہمیشہ گر ہم تم اور ہمیشہ مسجد تم، اب اس کی مرضی اور تمہارے تعلقات،
کسی کو جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کسی کو ایثار اور قربانی کی توفیق دے دیتا ہے، اس پر اس کی وجہ سے انعامات ہو جاتے ہیں، اور کوئی چھوٹے چھوٹے مفادات میں مبتلا ہو کر دین کی آزائے دین کی اور دینداروں کی پرواہ نہیں کرتا،
اور اگر ملا تو اس میں غلط لگا دیا،
میں کسی فریق سے اللہ کی نگاہ سے کوئی فریق چھپا ہوا نہیں ہے، کسی فریق سے کسی فریق کے حال سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اب ہر ایک کے باطنی کیفیات ہیں جن پر اللہ کی طرف سے اگر مرتب ہوتا رہتا ہے، جہاں خلوص ہے وہاں رحمت آتی ہے، اور جہاں مفادات ذاتی پر اسلام کو بھی چڑھایا جا رہا ہو وہاں اللہ کا غضب آتا ہے،
اور میرے حبیب تو ان کا چھوٹے دار نہیں ہے کہ یہ جو غلط بھی کرے اس کو بھی تو ساتھ لے جائے، جو ٹھیک بھی کرے اس کو بھی،
ومار سلم علیہم وکیلا، تو ان کا چھوٹے دار نہیں ہے،
تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ میری باتیں ان تک پہنچا دی،
اور جو دل کھول کر تیرے سامنے رکھ کے اس دل کو تو تجن لیا تھے بارے سے بھر دے،
لیکن جو پہلو بچا کر بھاگنا چاہے اس کے پیچھے بھاگ کر پکڑنا تیری ذمہ داری ہے، تو اسلام جو ہم تک پہنچا اور جسے ہم اسلام کہتے ہیں، وہ روٹی کے چند لقموں سے لے کر ایک بہت بڑی سلطنت تک کے ایثار کا نام، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے آیا کے لیے، اور اللہ کے بندوں کے دم تو دان تراشی سے صاف رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مفادات نہیں، حکومت و سلطنت اقتدار و وقار حتیٰ کہ جان تک دینی پڑے، تو ایثار کو اپناؤ اور مفادات میں مت گرفتار ہو، جو شخص ذاتی مفادات میں الجھ گیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے، اور جس نے مفادات ذاتی کو قربان کرنا سیکھا یہی نقش قدم ہے سنت کا بھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا بھی، اور اسی کی طرف دعوت دی ہے اللہ نے کہ مسلمان دنیا میں دوسروں کے لیے آیا ہے،
اخرجت للناس، تم اپنے لیے، تم صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بنے ہو، امت محمدیہ میں داخل کیے گئے نہیں ہو، تم تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، اس لیے
اخرجت للناس کی ساری انسانیت کے لیے
تم ہی تو ہو جنہوں نے انسانیت کو اللہ سے آشنا کرنا اور حدود الہی سے آشنا کرنا ہے، اور انسانوں کو انسان بنانا ہے، اور لوگوں کو جینا سکھانا ہے، یہ تمہیں صرف اب اگر ایک استاد یہ سمجھ لے کہ یہ سطرے اور ان کا ترجمہ مجھے آتا ہے بس وہ بے فکر ہو، کسی کو آئے نہ آئے مجھے یاد ہے، تو آپ انصاف سے کہیں کہ اب استاد کے رہنے کا مستحق استاد تو تب ہوگا کہ جتنے اس کے سامنے بیٹھے وہ سارے اس بات کو سمجھ جائیں،
امتی کہلانے کا تو وہ مستحق ہے جس سے انسانیت کی زلفیں سنور رہی ہیں،
اخرج للناس، انسانیت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارا ہاتھ انسانیت کی زلفیں سنور رہا، تم نے صرف اپنی زندگی بسر کر لی تو سوڑ جاتی مارا، وہی بات ہوئی نا کہ ایک استاد کہے مجھے ساری کتاب یاد ہے، بھائی تمہیں یاد ہے تو کون سی توپ چلا دی تم نے، تیرے طالب علموں کو تیرے شاگردوں کو یاد ہو مزہ تو کہہ رہا، تو امت مسلمان جب انسانیت کے لیے اللہ نے اسے کھڑا کیا ہے تو مزہ
جس استاد کو تم پڑھنا بھی نہ آئے، اگر ہمیں خود ڈھنگ سے جینا ہی نہ آئے تو پھر کیا ہوگا ہمارا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کریم صحیح سمجھ توفیق و عمل عطا فرمائے اور ان کو قبولیت سے نوازا، بات ہو رہا ہے.